الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم دس مرتبہ درود شریف پڑھنا اللهم صل علی سيدنا سناتا ہوں جو مسلمان روزانہ صبح میں 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھے تو قیامت کے دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور جس کو حضور کی شفاعت مل گئے وہ انشاءاللہ جنتی ہے یہ حدیث فضائل درود میں بھی حضرت نے نقل فرمائی ہے پورا مجمع نیت کرو کہ آئندہ کل سے روزانہ اس حدیث پر عمل کی نیت سے صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھیں گے باقی وہ 3 تسبیح میں درود آتا ہے وہ اپنی جگہ ہے یہ تو میں ایکسٹرا یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں تو یاد رکھو گے یہ حدیث صبح میں 10 مرتبہ شام میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو قیامت کے دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی ایک سبق دوسرا سبق نبی آپ نے بھی اور میں نے بھی مغرب کی نماز پڑھی سب کہو الحمدللہ کتنے مسلمان ہیں دکھ ہوتا ہے اور نماز نہیں پڑھتے اللہ نے ہمیں مسجد میں بھیجا نماز کی توفیق دی ہم نے پہلے تین رکعت فرض پڑھی, اس کے بعد دو رکعت سنت پڑھی. ایک اور نماز جس سے ہمارا دن شروع ہوتا ہے فجر کی نماز. فجر میں ہم دو رکعت سنت پڑھتے ہیں, دو رکعت فرض پڑھتے ہیں. یہی تو ہے, غلطی کرو تو بتانا. فجر میں دو رکعت سنت پڑھتے ہیں, دو رکعت فرض پڑھتے ہیں. بہت دھیان سے سنو, فجر کی سنت اور مغرب کے بعد کی سنت. پہلی رکعت میں الحمد و شریف پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھو. دوسری رکعت میں الحمد و شریف پڑھنے کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھو. یاد رہے گا کون سی سنت میں؟ فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد. پہلی رکعت میں کیا پڑھو گے؟ الحمد کے بعد. پہلی رکعت میں کیا پڑھو گے؟ قل یا ایھا الکافرون. دوسری رکعت میں کیا پڑھو گے؟ اور فائدہ سنو, پہلے تو نیت کرو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے میں پڑھوں گا. حضور کی سنت کی نیت کرو. دوسرا فائدہ اس کا بہت بڑا ہے جس کی آج کے زمانے میں ضرورت ہے. ترمذی شریف ایک حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے, اس میں ایک حدیث ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, میں رات سوتے وقت کیا پڑھوں؟ سوتے وقت کی بہت حدیثیں ہیں, کئی عمل ہیں, یہ ایک عمل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت پر قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو. یہ بہت بڑی بات فرمائی. اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے شرک سے براءت رکھی ہے, جس کا عام میننگ یہ ہوتا ہے کہ اس سورت کی برکت سے ہمارا ایمان شرک سے پاک ہو جاتا ہے. اس سورت کی برکت سے ہمارا ایمان شرک سے پاک ہو جاتا ہے, اور اس کی اس زمانے میں بہت ضرورت ہے. جنت ایسے ایمان پر ملے گی جو شرک سے پاک ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے, اور حدیث میں یہاں ظلم سے شرک مراد ہے, اور اپنے ایمان میں شرک کو مکس نہیں ہونے دیا, ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی امن ہے, آخرت میں بھی امن ہے, اور وہ ہدایت والے لوگ ہیں. تو پیور ایمان, شرک سے ریفائنڈ والا ایمان, اس پر جنت ملے گی, امن ملے گا, ہدایت ملے گی. اب یہ صورت اتنی زبردست ہے کہ ایمان شرک سے پاک ہوتا ہے. اب مسلمان کا دن فجر سے شروع ہوتا ہے. ارے جواب دو, مسلمان کا دن فجر سے شروع ہوتا ہے نا, 11 بجے سے تو نہیں ہے. اشراق چاند سے شروع ہو رہے, چاند سے فجر سے مومن کا دن شروع ہوتا ہے. تو سنت میں اگر قل یا ایھا الکافرون صبح صبح پڑھ لیں گے تو پورا دن ہمارا ایمان سے, ہمارا ایمان شرک سے پاک رہے گا. اور مغرب میں یہ پڑھ لیں گے تو پوری رات ہمارا ایمان شرک سے پاک رہے گا. کتنا بڑا فائدہ. اور قل ھو اللہ کے اندر ایمان کی انرجی ہے, ایمان کی طاقت ہے. اسی لیے اب نیت کرو کہ کل فجر سے شروع کریں گے. فجر کی سنت, مغرب کی سنت, قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. اور رات سوتے وقت پر ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو دوسرے مسنون اعمال کے ساتھ. کرو گے عمل؟ یہ دو سنت اگر آپ نے زندہ کر لی ہے جو ابھی میں نے بتائی, صبح میں 10 مرتبہ درود, شام میں 10 مرتبہ درود, فجر مغرب کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ, رات سوتے وقت ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون, تو یہ سال کا 12 ربیع الاول کا پورے دن کا پروگرام وصول ہو گیا. یہ دو سنت زندگی میں آ جاوے تو بھی بہت غنیمت. نیت کرو کہ عمل کرے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت تھی, کیسا عشق اور پیار تھا. یہ اس لیے سننا ہے تاکہ اس کا کچھ حصہ ہمارے اندر بھی آ جائے, صرف سننے کے لیے نہیں. ان حضرات نے جیسا عشق کیا, جیسی محبت ان کے دلوں میں تھی, اس کا کچھ حصہ ہمارے دلوں میں زندگی میں بھی آ جائے. دوستوں نے ایک عجیب بات سناؤں میں آپ کو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی 53 سال کی عمر میں. مدینہ جائے ہوئے 6 سال ہونے آئے, مکہ کی یاد آ رہی ہے, وطن ہے, پھر وہاں کعبہ ہے, وہاں صفا مروہ ہے, مینا عرفہ مزدلفہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ یاد آ رہا ہے کیونکہ مدینہ جانے کے بعد 5 سال پورے ہو گئے, 6ٹا سال چل رہا ہے لیکن مکہ وطن نہیں دیکھا اور کعبہ نہیں دیکھا, طواف نہیں کیا, عمرہ نہیں کیا. تو یاد آ رہا ہے, آنا بھی چاہیے. اتنے میں اللہ تعالی نے خواب دکھایا, اور نبی کا خواب 100% صحیح ہوتا ہے. خواب یہ دکھایا کہ احرام باندھا ہے, صحابہ کی بہت بڑی جماعت ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. اللہ مجھے آپ کو بار بار حج عمرہ نصیب فرما رہا ہے. پیسوں کی بچت کرو اور عمرہ کرنے جاؤ, حج کرنے جاؤ, کہ دنیا کے ٹوروں اور تفریح میں پیسے برباد مت کرو. وہ جگہ بار بار جانے کی ہے. اب خواب دیکھا اور وہ خواب بھی قرآن میں ہے. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. اب 1400-1500 صحابہ کو لے کر حضور جا رہے ہیں. آج کی طرح تو سفر نہیں تھا, اب تو مکہ سے مدینہ 2 گھنٹے میں ٹرین پہنچا دیجیے, 2 گھنٹے, فلائٹ سے بھی زیادہ تیز, 2 گھنٹے میں مکہ سے مدینہ. ظہر مکہ پڑھو تو عصر مدینہ پڑھو, عصر مکہ پڑھو تو مغرب مدینہ منورہ پڑھو. اتنا فاسٹ زمانہ آ گیا الحمدللہ. اس زمانے میں 8 دن کم از کم لگتے تھے سفر میں, تو چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ والوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عمرے کا ویزا نہیں دیں گے, ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, یہ انہوں نے طے کر لیا. اس وقت مکہ قریشی کافروں کے کنٹرول میں تھا, پورے قریشی کافر مکہ کے اوپر قابض تھے, ان کی حکومت چلتی تھی. تو کہا ان کو ویزا نہیں دیں گے, ان کو ہم آنے نہیں دیں گے, یہ طے کر لیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400-1500 صحابہ کو لے کے پہنچے. اب حرم کی بارڈر شروع ہوتی ہے, حدیبیہ نامی ایک جگہ ہے, مدینہ والوں کا میقات تو ہے ذوالحلیفہ, وہاں سے احرام باندھا تشریف لے گئے. حدیبیہ سے حرم کی بارڈر شروع ہوتی ہے, وہاں تک پہنچ گئے پورا قافلہ, عمرے احرام لبیک لبیک, اور اونٹ لے کر گئے ہیں کہ حرم میں لے جا کے قربانی کریں گے, قربانی کے جانور بھی لے کے. اب وہاں مکہ کی بارڈر پر پہنچے, حرم کی بارڈر پر, تو مکہ والوں نے منع کر دیا, نو انٹری, ویزا نہیں, آ نہیں سکتے آپ, واپس جاؤ. حالانکہ جاہلیت کے زمانے میں بھی حج اور عمرے کے لیے آنے والوں کو کوئی روکتا نہیں تھا, سب کے لیے اوپن ویزا تھا, جو چاہے آوے. لیکن یہ دشمنی مکہ والوں کی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا, صحابہ کو منع کر دیا کہ آپ عمرے میں نہیں آ سکتے. وہاں رک گئے حضور حدیبیہ میں, وہ یادگار جگہ ہیں حدیبیہ میں. اب پھر سے سعودی حکومت اس کو ڈیولپ کر رہی ہے پرانی یادگاروں کو, تو وہاں قیام ہو گیا. کہ بھائی مکہ والوں سے بات کرو کہ ہم وار کرنے آئے نہیں ہیں, لڑنے نہیں آئے, ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں, تین دن رہیں گے زیادہ بھی نہیں, عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. ہم یہ جانور لائے ہیں وہ قربانی کریں گے اور چلے جائیں گے. مکہ والے ماننے تیار ہی نہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا. حضور بھی صحابہ سے مشورے کرتے تھے, اور مشورہ کوئی اچھا دے تو فوراً قبول کرتے تھے. یہ مشورے کی سنت بھی زندہ کرو, مشورے میں آدمی کبھی نقصان میں نہیں پڑتا ہے, بہت بڑی سنت ہے مشورہ کرنا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا کہ حضرت عثمان کو بھیجو کہ مکہ کے بڑے بڑے لیڈروں سے بات کرے کہ ہمیں عمرہ کرنے دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے, احرام ہے, مکہ گئے, تو ان کی جو فیملی تھی مکہ میں خاندان, تو اس کے لوگ آئے اور ان کا زوردار استقبال کیا, ویلکم کیا. ان کے خاندان کے نوجوان سب ہتھیار لگا کر بلیک کیٹ کمانڈوز کی طرح, سیکیورٹی گارڈ کی طرح حضرت عثمان کو لینے آئے, اور کہا کہ آپ اطمینان سے آؤ, کوئی آپ کو چھیڑ نہیں سکتا. بہت زوردار استقبال کر کے حضرت عثمان کو مکہ لے گئے. حضرت عثمان نے مکہ کے لیڈروں سے ملاقاتیں کی, ارے بھائی ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو عمرہ کرنے آئے, طواف کرنے آئے, کر کے چلے جائیں گے, قربانی کے جانور ہے وہ ذبح کریں گے چلے جائیں گے. لیکن مکہ والے مانے ہی نہیں, ویزا ہی نہیں دیا کہ نہیں جاؤ واپس جاؤ, آئندہ سال کی بات ہوگی دیکھیں گے. اب دیکھیے کیسے عاشق تھے حضرات صاحب. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ میں حضرت عثمان بات کرنے گئے تو مکہ کے بڑے بڑے لیڈروں نے یوں کہا کہ آپ تشریف لائے ہیں بات کرنے, ہم آپ کو پرمیشن دیتے, آپ طواف کرو, آپ عمرہ کرو, ہم آپ کو اجازت دیتے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو. حضرت عثمان نے مکہ کے لیڈروں کو جواب دیا کہ تم نے اللہ کے نبی کو تو مکہ کے باہر روک کے رکھا ہے, ان کو یہاں آنے نہیں دیتے اور مجھے کہتے ہیں کہ عمرہ کر لو طواف کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں طواف اور عمرہ نہیں کروں گا, اگر کروں گا تو حضور کے ساتھ, نہیں تو حضور کو چھوڑ کر کے میں اکیلا طواف اور عمرہ نہیں کر سکتا. کیسی محبت ہو کہ وہ مکہ پہنچ چکے حرم میں, مکہ کے لیڈر لوگ ان کو پرمیشن دے رہے احرام ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں اکیلا طواف اور عمرہ نہیں کروں گا, صاف جواب دے دیا. دوسری طرف کیا ہوا دیکھیے, عجیب باتیں ہیں سننے جیسی کہ وہاں جہاں مکہ کے باہر حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رکے ہوئے تھے تو صحابہ آپس میں بات کرنے لگے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہنے لگے عثمان تو کتنے خوش نصیب, کتنے لکی آدمی کہ ان کو مکہ جانے کا موقع ملا, وہ کعبہ دیکھیں گے طواف کریں گے عمرہ کریں گے اور ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور عثمان کتنے خوش نصیب کہ وہ چلے گئے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عثمان میرے بغیر طواف عمرہ نہیں کر سکتے, عثمان میرے بغیر اکیلے طواف عمرہ نہیں کر سکتے. حضور کو بھی یقین تھا کہ میرے صحابہ مجھ سے کیسی محبت کرے. بات چیت پوری کی, ناکام ہوئے, حضرت عثمان واپس آئے. اس زمانے میں فون تو تھے نہیں کہ منٹ منٹ کی خبر دے رہے. حضرت عثمان تشریف لائے تو صحابہ ان کو ملنے کا واہ 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 بہت خوش نصیب, تم تو جو ہے طواف کعبہ عمرہ سب کر کے آئے ہوں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے محبت بھرا جواب دیا اگر میں ایک سال بھی مکہ میں احرام کے ساتھ رہتا تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں طواف عمرہ نہیں کرتا, ایک سال بھی اگر رہنا پڑتا. میں ان کو سمجھاتا رہا وہ نہیں مانے, میں واپس آ گیا. میں وہاں ایک سال بھی عمر احرام میں رہتا تو بھی میں اکیلا حضور کے بغیر طواف اور عمرہ. کیسی محبت صحابہ کے دلوں کے اندر, آپ اندازہ لگاؤ. یہی حضرت عثمان جب بات چیت کرنے کے لیے گئے اور ان کے خاندان کے نوجوان ان کے آگے پیچھے لے کے چل رہے ہیں, تو جب مکہ کے قریشی لیڈروں کو ملنے جا رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لنگی یہاں تک تھی, یہاں تک دیکھو, یہاں تک یہ گھٹنا اور یہ تخنا جہاں تک ہم وضو کرتے ہیں اس کے اوپر, تو بیچ تک حضرت عثمان نے لنگی باندھ رکھی تھی. تو ان کے خاندان کے سب نوجوان کہنے لگے عثمان ذرا لنگی نیچی کر ڈالو, اس لیے کہ ہم مکہ کے لیڈروں کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ مکہ کے لیڈر کیسے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہو اونچا تو کہا وہ نیچے تک کپڑے پہن لے, جتنا بڑا اتنا بڑا کپڑا اس کا نیچے تک کپڑے پہن لے, اور جس آدمی کا کپڑا اونچا ہوئے اس کو وہ حقیر ذلیل بیکورڈ اور نیچا اور معمولی سمجھتے ہیں. تو آپ بڑے لوگوں کو ملنے جا رہے ہو تو وہ تو تمہاری لنگی دیکھتے ہی کہیں گے کہ یہ تو بہت نیچا آدمی ہے, فقیر آدمی ہے, بالکل حقیر ذلیل آدمی ہے, اس لیے ذرا لنگی نیچی کر ڈالو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, ہاکذا عزرت صاحبنا, ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار مبارک بس اتنی ہی ہوتی ہے, اس لیے میں اس کو نیچے نہیں کر سکتا. کیسا ان حضرات کا جذبہ محبت. سنو میرے ایمان والے بھائیو, آج کل ہم عربی جبہ لنگی پینٹ تکنوں سے نیچے تک لے جاتے ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس سے اوپر تک رکھنا. اس لیے یہ بہت دھیان دینے کی چیز ہے کہ ہم سب مسلمان جوان ہو بوڑھے ہو لنگی پہنے عربی جبہ پہنے پینٹ پہنے, لیکن اس کو تخنوں سے اوپر رکھو, اس کو نیچے لٹکا کر کے مت رکھو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے. عمل کرو گے اس سنت کے اوپر؟ کتنی بڑی. حضرت عثمان نے فوراً منع کر دیا کہ میں اپنی لنگی نیچی نہیں کر سکتا, چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. اس میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ پھر کمپرومائز ہوئی, صلح نامہ لکھا گیا, کمپرومائز لیٹر ایک تیار کیا گیا. اس وقت کچھ مکہ کے قریشی کافر آئے اور صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیٹر پر سب شرطیں لکھی کنڈیشن. تو جب سب باتیں طے ہو رہی تھی تو ایک بہت بڑا آدمی طائف کا رہنے والا عروہ ابن مسعود, تو وہ بھی تھا بہت ہوشیار آدمی, بہت مائنڈیڈ آدمی. اس نے دیکھا کہ یہ صحابہ کیسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہ حضور تھوکتے ہیں, تو حضور کا تھوک مبارک صحابہ زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے, بلکہ حضور کے تھوک مبارک کو اپنی دونوں ہتھیلی پر لیتے تھے اور لے کر کے اس کو اپنے چہرے کے اوپر لگا لیتے تھے کہ ہمارے لیے اگر سب سے کوئی زیادہ بہترین اچھی چیز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک ہے, لعاب مبارک ہے. وہ کافر سب دیکھ کے دنگ رہ گئے, مکہ کے قریشی کہ یہ کیا ہو رہا, نبی تھوکتے ہیں وہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے, یہ لوگ اپنی ہتھیلی میں لے کے مل لیتے. اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا تقاضا ہوا, وضو کرنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پانی سے وضو فرما دیتے, تو وہ وضو ہو رہا ہے تو صحابہ حضور کے نیچے ہاتھ رکھ دیتے تھے, یوں حضور چہرہ مبارک دھو رہے تو صحابہ نیچے ہاتھ رکھ دیتے تھے کہ حضور کے نورانی چہرے سے جو پانی گرے وہ صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے, اور دوسرے صحابی ان کے نیچے, تیسرے صحابی وہ نیچے, کوئی بھی حضور کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, جو بھی پانی اپنے اوپر لگا لیا, لیا لگا لیا, لیا بدن پہ لگا لیا, حضور کا استعمال کیا ہوا پانی. جب وضو مکمل ہو گیا تو جن خوش نصیب صحابہ کو یہ پانی ملا بابرکت وہ ملا, لیکن دوسرے صحابہ باقی رہ گئے. تو دوسرے صحابہ نے کیا کیا,
کہ جن صحابی کے ہاتھ میں حضور کے وضو مبارک کا پانی لگا تھا ان کو کہا بھائی تمہارا ہاتھ یوں کرو ہم اپنے ہاتھ تمہارے ہاتھ پہ رگڑ کر کے تر کر کے ہم اب لگائیں گے. کیسی محبت ہوگی صحابہ کرام میں کہ وضو کا پانی بھی لے رہے ہیں اور جن کو وضو کا پانی ڈائریکٹ نہیں مل سکا وہ دوسرے صحابہ کے ہاتھ سے لے کر کے اس کو لگا رہے ہیں. کیسے عاشق تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت اور عشق کی دولت ہمیں عطا فرمائے. اب ہمارے اکابرین کے دو چار واقعات سناؤں اتباع سنت کے. اللہ کرے کہ یہ سنتیں ہمارے اندر زندہ ہو جاوے. مسواک سے شروعات کرتے ہیں. مسواک تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے اس کو کہتے ہیں وہ چھوٹی ہو گئی اس کو مسواک کہتے ہیں. اس کا نام مسواک ہے. ایک دوسری چیز ہوتی ہے برش وہ کرو ہم منع نہیں کرتے لیکن اس کے فائدے بہت ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہے. پنجاب میں سرہند ایک جگہ ہے بامبے سے ڈائریکٹ سرہند ٹرین بھی جاتی ہے تو سرہند کے اندر آپ کا مزار مبارک بہت بڑے اللہ کے ولیوں میں سے گزرے مجددیہ سلسلہ ان سے چلا. اس وقت کے اوپر انڈیا میں تو ہے ہی ہے ترکی کے اندر بہت بڑی تعداد مجددیہ سلسلے سے تعلق رکھنے والے وہاں سے سینکڑوں لوگ پنجاب سرہند آج بھی آتے ہیں مراقبہ کرنے کے لیے ذکر کرنے کے لیے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے بہت بڑے نیک کتب ابدال بزرگ آدمی ہیں. ایک چشتیہ سلسلے کے بڑے بزرگ ان کو ملنے گئے اور کہنے لگے کہ حضرت مجھے آج کل قبض رہتا ہے. قبض کا مطلب یہ ہے ایک روحانی قبض ہے ایک جسمانی قبض ہے. روحانی قبض یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے روزہ رکھے قرآن پڑھے تلاوت کرے لیکن طبیعت ایک دم مرجائی مرجائی رہتی ہو مزہ نہیں آتا عبادت میں لذت نہیں آتی جیسا اطمینان اور انشراح ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا وہ قبض کہلاتا ہے صوفیہ کے یہاں روحانی. تو کہا حضرت مجھے پہلے ایک مرتبہ قبض ہوا تھا تو میرے پیر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا انہوں نے روحانی توجہ ڈالی دعا کی میرا قبض دور ہو گیا تھا. اب میرے پیر صاحب کا تو انتقال ہو گیا تو اور مجھے قبض ہے طبیعت اچاٹ رہتی ہے عبادت میں دل نہیں لگتا آپ کچھ کرو. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دم سمپل سادے الفاظ میں یوں کہا بھائی میرے پاس تو سنت کی اتباع کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. میرے پاس تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہی ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ جملہ حضرت مجدد صاحب نے ایسے درد سے کہا کہ وہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ کو جو قبض تھا اسی سیکنڈ قبض دور ہو گیا ان کی طبیعت ایک دم کھل گئی اور وہ جو ہے خوشی کے مارے جھومنے لگے. جیسے کوئی اچھا قرآن پڑھے تو ہم کیسے جھومتے تو جھومنے لگے اور جب وہ جھومنے لگے تو سرہند شہر کی پوری زمین بھی ہلنے لگی. پوری سرہند کی زمین ہلنے لگی. وہ بھی ایسے چوٹی کے بزرگ تھے کوئی معمولی نہیں تھے. جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ جھوم رہے ہیں ان کے ساتھ پوری سرہند شہر کی زمین ہل رہی ہے تو اپنے خادم کو یوں فرمایا لاؤ میرے وضو کی مسواک کہاں ہے لاؤ. وضو کی مسواک منگوائی اور سرہند کی زمین کو مارا مسواک سے اور مار کر کے کہا رک جا. تو حضرت مجدد صاحب نے جیسے مسواک ماری زمین پر زمین ایک دم رک گئی, ہلنا بند ہو. اور اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جو بات فرمائی, بس اللہ کرے وہ بات میری آپ کی زندگی میں آ جائے. فرمانے لگے, وہ بہت بڑے بزرگ تھے جو سامنے آئے تھے, وہ بھی کہا آپ نے کرامت دکھائی کہ آپ جھومنے لگے, پورے سرحد کی زمین جھومنے لگے. پھر میں نے کرامت دکھائی کہ مسواک ماری تو جھومنے والی زمین بند ہو گئی, رک گئی. پھر فرمایا حضرت مجدد صاحب نے, اگر میں اللہ سے دعا کروں تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, یہ قرآن میں ہے, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا مردوں کو زندہ کرنے کا, تو کہا میں دعا کروں تو میری دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پورے سرہین کے مردوں کو زندہ کر ڈالے. یہ کر سکتے ہیں اللہ میری دعا سے. لیکن سنو, فرمایا کہ تم نے وہ کرامت دکھائی کہ تم ہلے تو زمین ہلی, میں نے یہ کرامت دکھائی کہ زمین ہلتی مسواک مارنے سے بند ہو گئی. آپ کی وہ کرامت اور میری وہ کرامت, دو دو کرامت. کوئی آدمی مسواک کر کے نماز پڑھے, ایک سنت مسواک کر کے نماز پڑھے, تو ایسی سب کرامتیں مسواک والی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مسواک والی سنت کا مقابلہ یہ کرامتیں نہیں کر سکتی. حضرت مجدد صاحب نے فرمایا, میرے ایمان والے بھائیوں, ایک ایک سنت میں اتنا پاور رکھا اللہ تعالیٰ نے, اس لیے سارے بزرگ نیت کرو, سارے بھائی نیت کرو کہ انشاءاللہ مسواک کی سنت زندہ کریں گے. اتنی زبردست سنت حضرت مجدد صاحب فرماتے اس بزرگ کو اور خود اپنی کرامت کو, کہ میں چاہوں تو مردے زندہ ہو جائے, لیکن ہماری کرامتوں کے مقابلے میں مسواک کر کے نماز پڑھنے والی سنت ان کرامتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اب کرو گے مسواک پابندی سے؟ گھر میں مستورات کو بھی کہو, عورتوں کے لیے بھی مسواک سنت ہے. اور ایک عجیب فائدہ میں آپ کو بتاؤں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا تھا, لوگ وفات النبی کو بھی یاد نہیں کرتے کہ آقا جو ہے انہی دنوں میں دنیا سے تشریف لے گئے. کتنا بڑا غم امت کے واسطے, کتنا بڑا غم. ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, جنت کی عورتوں کی سردار, اتنا غم ابا جان, اور وہ بھی اللہ کے آخری نبی دنیا سے تشریف لے گئے. تو ماں فاطمہ زہرا نے اپنے غم کو یوں تعبیر کیا, سبت علیہ مصائب لو انہا, سبت علیہ مصائب لو انہا, سبت علی الایام سرن لیالیا. ابا جان, اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اتنی بڑی مصیبت ہے, اتنی بڑی مصیبت ہے کہ دن ہوتا ہے نا, دن پورا دن سورج چمکتا ہے, کہ وہ دن پر یہ مصیبت آتی تو وہ دن بھی کالا پڑ جاتا, رات جیسا ہو جاتا, اتنی بڑی مصیبت آئی میرے اوپر. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت, پیر کا دن, آخری وقت, ایک روایت کے مطابق صبح 9-10 بجے انتقال ہوا آقا کا. تو آخری وقت چل رہا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روم میں, حضرت عائشہ کی گود میں یہاں پر حضور سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے ہیں. بہت کمزوری ہے, بہت کمزوری,
سکرات جیسی کیفیت چل رہی ہے، وہاں پانی کا ایک باؤل رکھا ہوا ہے،
اس میں ہاتھ مبارک لے جاتے ہیں، پانی لے کر کے چہرے پر سپرے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں الا ان للموت سکرات، سنو موت کی سکرات کی تکلیف ہوتی ہے. حضور کا آخری وقت،
اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ روم میں آئے، بہن کے روم میں بھائی آ گئے اور ان کے ہاتھ میں تازی مسواک،
ایک دم فریش مسواک. تو حضور نے اشارہ کیا مسواک چاہیے، کمزوری تھی، اشارہ کیا مسواک ہوا. تو حضرت عبد الرحمن نے مسواک پیش کیا
تو حضور کو اتنی کمزوری تھی کہ چبا بھی نہیں سکتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے چبائی اور چبا کر کے حضور کے ہاتھ مبارک میں دی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. اس دنیا کی کوئی آخری چیز حضور کے منہ مبارک میں گئی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا خوب مبارک تھا. حضرت عائشہ نے مسواک چبائی اور حضور کو پیش کی اور حضور نے مسواک کی. مسواک کرنے کے بعد فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ میرے سب سے بڑے دوست وہاں ملنے جا رہا ہوں. بس یہ بولتے بولتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بدن کو چھوڑ کر کے روانہ ہو گئے. کیا معلوم ہوا کہ زندگی مبارک کی آخری عملی سنت یہ مسواک. حضور نے آخری عمل جو کیا وہ کون سا عمل کیا؟ مسواک کا عمل کیا. اس قصے کو نقل کر کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی مسواک کی سنت کی عادت بناوے اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت پر کلمہ نصیب کریں گے. جو آدمی مسواک کی سنت کو زندہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت پر کلمہ نصیب کریں گے. کون چاہتا ہے موت کے وقت کلمہ آوے زبان پہ، ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں. اور آج سے مسواک کی سنت زندہ کرو، کہو انشاءاللہ.
ہاں بہت بڑا فائدہ. اور جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو گیا، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات کلمہ طیبہ ہوئی لا الہ الا اللہ، پڑھو ایمان تازہ کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آخری جو کلمہ جس کی زبان سے نکلا انشاءاللہ اس کو جنت کا داخلہ ضرور نصیب ہوگا.
اور آخری وقت میں کلمے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مسواک والی سنت. تو آج اسی زندہ کرو، مسواک کی سنت کرو گے. اس لیے کتنی بڑی ہے یہ مسواک والی سنت. ایک اور بات سنو، آج کل لوگ قرض کے معاملے میں بہت پریشان رہتے ہیں، قرضے بہت ہو جاتے ہیں سر قرض. اس کے بھی بڑے اسباب ہیں. سنو ایک اچھی بات سناؤ، سنتوں کے دنیاوی فائدے بھی سنو، اور ہمارے بزرگوں نے اس پر کیسا اہتمام کیا. تو حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سلسلے نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے، بہت اونچا مقام ہے ان کا، عجیب عجیب ان کی باتیں ہیں. تو ایک مرتبہ فرمانے لگے، دھیان سے سننے کی بات ہے، کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، مثال کے طور پر کھانے کی سنت. اب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا,
دائنے ہاتھ سے کھانا, اپنے سامنے سے کھانا, اور دو زانو بیٹھ کر. دو زانو بیٹھتے تو یوں آگے جھک کے بیٹھتے ہیں, یا ایک پیر کھڑا کر کے ایک پیر بچھا کر کے, یا اکڑو. یہ تین طریقے سے بیٹھنا سنت ہے کھاتے وقت پر. کھاتے وقت پر یہ تین طریقے ہیں, یا تو دو زانو بیٹھو, نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے تو اس میں جھک کر بیٹھو, یا ایک پیر کھڑا کر کے ایک پیر جو ہے بچھا کے بیٹھو, یا اکڑو بیٹھو. یہ تین طریقے کھانے کے وقت کے حدیث میں آئے ہیں. تو فرمایا کہ جو آدمی ہاتھ دھوئے, جو آدمی بسم اللہ پڑھ کے کھاوے, دائنے ہاتھ سے کھاوے, سنت طریقے سے بیٹھ کر کے کھاوے, کا وہ آدمی جو ہر وقت سنت سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان کر کے, کا اللہ اس کو بہت جلدی صاحب نسبت بنا دیں گے. یعنی اللہ کا تعلق اور دھیان اس کو مضبوط نصیب ہو جائے گا, بہت مضبوط تعلق اس کو اللہ کے ساتھ ہو جائے گا. ہمارے حضرت شیخ المشائخ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے سنایا کہ مجھے حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم نے بتلایا کہ جو آدمی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے, اور یہ نیت کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے, تو اس کے اوپر جتنا بھی بڑا قرض ہوگا اللہ اس سنت کی برکت سے قرضہ ادا کروا دیں گے. بس کتنا دھیان دینا کہ یوں ہاتھ دھوتے وقت نیت کرو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے وقت نیت کرو کہ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو اللہ اس کی برکت سے بڑے سے بڑا قرض انشاءاللہ ادا کروا دیں گے. اور حدیث کی ایک دعا بھی بتلاؤں میں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان یہ دعا پڑھے گا تو پہاڑ جتنا قرض ہوگا وہ قرض بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ادا کروا دیں گے. کتنا قرض؟ پہاڑ جتنا. یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, جو پڑھے گا اللہ پہاڑ جتنا بڑا قرض بھی ادا کروا دیں گے. میرے پیر و مرشد میرے استاد حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, بڑا قرض ہو تو گھر میں ہر آدمی سات مرتبہ ہر نماز بعد پڑھے, ورنہ کم از کم ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے یقین کے ساتھ, تو اللہ قرض ادا کروا دیں گے, اور جن پر قرض نہیں ہے ان کے گھر کبھی قرض آئے گا نہیں. یہ حدیث میں آئی دعا کی برکت سے. یہ دعا یاد کر لو, بڑی زبردست دعا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا نماز بعد ایک ہی مرتبہ صحیح, لیکن پڑھنے کا معمول بنا لو, بڑے سے بڑا قرض بھی اللہ تعالیٰ ادا کروا دیں گے. تو دیکھا, ہاتھ دھونا سنت کی نیت سے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارا قرض ادا کروا دیں گے. تو آج سے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں گے, اور سنت کی نیت سے, ایسے سرسری نہیں, سنت کی نیت سے, تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بڑا قرض ادا کروا دیں گے. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں بھی بہت قربانیاں دی, مالٹا یوروپ میں ہے, وہاں جیل میں رہے انگریزوں کی جیل میں, بہت قربانیاں دی. اور یہاں انڈیا میں بھی کئی مرتبہ حضرت کو جیل کی سزا دی انگریزوں نے ملک کی آزادی کے خاطر.
لیکن بہت بڑے متقی سنت تھے, بہت بڑے انگریزوں کے خلاف ملک کی آزادی کے بڑے مجاہد بھی تھے اور سنت کے بھی بہت ثابت, بہت ثابت. اتنا اونچا مقام تھا کہ پہلے مسجد نبوی شریف میں مدینہ طیبہ میں حدیث پڑھاتے تھے, مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ میں. ایک مرتبہ
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پر سلام پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور جا کر کے آپ نے سلام پیش کیا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جب حضرت مدنی نے سلام پیش کیا تو قبر مبارک میں سے جواب آیا, وعلیک السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے حسین احمد تم کو بھی سلام. قبر میں سے جواب آیا. اور صرف حضرت نے نہیں, اس وقت مسجد نبوی میں جو بڑے بڑے عرب لوگ تھے انہوں نے بھی سنا, اور پوری مدینہ میں اس دن خبر پھیل گئی کہ انڈیا کے ایک نوجوان بڑے عالم آئے تھے, انہوں نے آج سلام پیش کیا تو قبر مبارک سے جواب آیا اور سب نے سنا. آپ سوچو کتنا اونچا مقام ہوگا حضرت مدنی کی سچی محبت کا. اور اس میں دوسری بات یہ ہو گئی کہ 1947 میں 1947 میں جب ملک کا پارٹیشن ہونے والا تھا تو جمعیت علماء ہند اور حضرت مدنی یہ لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے, ایک ملک بھارت رہنا چاہیے. تو آج جو پاکستان کے علاقے ہیں جو اس وقت ہمارے انڈیا میں تھے وہاں حضرت مدنی تشریف لے جاتے تھے تو لوگ حضرت کو گالیاں دیتے اور شیخ الاسلام کے بجائے شیخ الاسلام کہتے تھے, اور حضرت کے سامنے بیٹیوں کو نچواتے بھی تھے. وہ بڑی تفصیل ہے, پورا ایک الگ موضوع ہے. اس زمانے میں بعض لوگوں نے حضرت کو حرامی کی اولاد بھی کہا تھا کہ حرامی کی اولاد ہے. تو حضرت سیدھا سیدھا جواب دیتے تھے کہ میرے ابا اما کا جو نکاح ہوا تھا اس کے گواہ فیض آباد میں موجود ہیں. حضرت کا اصل وطن ٹانڈا فیض آباد تھا, تو میرے ابا اما کے نکاح کے گواہ موجود ہیں, آپ جا کے پوچھ سکتے ہو. لیکن قبر مبارک سے جو سلام کا جواب ملا اس میں پروف ہو گیا کہ حضرت حرامی کی اولاد نہیں ہے, حلالی اولاد ہے. چونکہ قبر سے کیا جواب ملا, وعلیک السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے حسین احمد تمہیں بھی سلام ہو. حضور نے دے دیا, یہ میری آل اولاد میں پاک اولاد ہے. اتنی بڑی سند ملی قبر مبارک سے. اتباع سنت کا کیسا مقام تھا. اخیری زندگی میں حضرت جب بیمار چل رہے تھے, بہت کمزوری, بہت کمزوری, یا تو تکیا لگا کر بٹھاؤ یا دیوار سے ٹیک لگا کے بٹھاؤ یا کسی انسان کے سہارے پر بٹھاؤ, بہت کمزوری. ایک مرتبہ حضرت اس طرح بیٹھے ہوئے تھے سہارا لگا کر, اور اسی حال میں کھانا آیا. جب کھانا آیا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کو بہت کمزوری ہے, ٹیک لگا کر ہی کھا لیجئے. تو ارشاد فرمایا کہ نہیں, ٹیک لگا لو, میں پوری ہمت کر کے بغیر ٹیک لگائے ہوئے کھانا کھاؤں گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ٹیک لگا کے کھا نہیں سکتے. حضور نے منع فرمایا ہے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے, اس لیے کیسی بھی کمزوری ہوگی میں ٹیک لگا کر کے کھانا نہیں کھاؤں گا. سوچو آج تو تندرست لوگ بھی ٹیک لگا کے کھانا کھاتے ہیں, ٹیک لگا کے پیتے ہیں جوس شربت, ٹیک لگا کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ٹیک لگا کر کے کھانا کھانا. آپ سوچ لو لہذا یہ سنت بھی اپنی زندگی میں زندہ کرو کہ انشاءاللہ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھائیں گے. اب مصافہ جو لوگ کرتے ہیں تو اس میں اصل سنت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑے, حضور بھی نہیں چھوڑتے تھے. سامنے والا جب تک ہاتھ پکڑ کے رکھے وہاں تک حضور بھی ملاقات ہی کرتے تھے, چھوڑتے نہیں تھے. جب سامنے والا چھوڑے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے تھے. اس زمانے میں ایک عجیب بات ہوئی, یہ اتباع سنت سنا رہا ہوں, کوئی پولیٹکس نہیں سنا رہا ہوں. وہ 1947 میں پارٹیشن کے زمانے میں ایک گروپ تھا مسلم لیگ کا, وہ مسلم لیگ ابھی کی نہیں, وہ جو پاکستان چلی گئی, وہ محمد علی جناح جس کے فاؤنڈر تھے. وہ لوگ کہتے تھے نہیں پاکستان چاہیے چاہیے چاہیے, ایسے لوگوں کو لیگی لوگ کہتے تھے. محمد علی جناح کے گروپ کے لوگوں کو لیگی کہتے تھے, اور وہ ہمارے بزرگوں کے کٹر مخالف, چونکہ ہمارے اقابر کیا کہتے تھے, پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے, ملک ایک رہنا چاہیے, اور وہ کہتے تھے کہ پارٹیشن چاہیے. تو ایک لیگی حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ کا سنت کی اتباع میں ایگزام لینا چاہتا تھا, امتحان لینا کہ کتنی سنت پر عمل کرتے ہیں. تو اس نے پریکٹس کی, پریکٹس کے بغیر کام نہیں ہوتا, کہ بھائی مصافہ کر کے یوں ہاتھ رکھے. تو یوں ہاتھ رکھنا کوئی آسان کام نہیں, 5 منٹ پھر 10 منٹ پھر 15 منٹ پریکٹس کرتے 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 اس نے آدھے گھنٹے کی یوں پریکٹس کر لی کہ یوں مصافہ کر کے رکھے برابر آدھے گھنٹے. پھر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کرنے آیا اور یوں ہاتھ پکڑا اور برابر آدھا گھنٹہ جو اس کی کیپیسٹی تھی وہاں تک ہاتھ پکڑ کے ہی رکھا, اور حضرت مدنی نے بھی ہاتھ چھوڑا نہیں. نبی کی سنت کا اتباع کہ جب تک سامنے والا نہ چھوڑے وہاں تک حضور بھی چھوڑتے, پورے آدھے گھنٹے تک وہ دشمن وہ ہاتھ پکڑ کے رہا. پھر وہ تھک گیا تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیے اور کہنے لگا حسین احمد میں ہے کچھ سنت کا اتباع, تھوڑا بہت ہے سنت کا اتباع, یہ آج آپ عمل مت کرنا کیونکہ میری واپسی ہے, ورنہ میری فجر یہی ہو جائے گی, کل دوہر میں احمد آباد میں مجلس ہو جائے گی. تو بہرحال یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کہ حضور جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھوڑے وہاں تک جو ہے حضور ہاتھ مبارک چھوڑتے نہیں تھے, یہ ہے سنت کا اتباع. میرے دادا پیر حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ, فضائل اعمال والے, حضرت کا فیض پورے عالم کے اندر ہے. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی یہاں سنت کا اتباع بہت تھا, بہت مضبوط. ذرا دھیان سے سنو ہمارے اقابر سنت میں کیسے مضبوط عمل کرنے والے تھے. حضرت آخری عمر میں جب کمزوری ہو گئی تو نہلا کر کے لوگ کپڑے پہناتے تھے. حضرت اس درمیان کوئی کام کرواتے, مثلاً خط کا جواب لکھوا رہے ہیں, کوئی مشورے کے لیے آیا ہے اس کو وقت دیا, اور ساتھ ہی لوگ کپڑے بھی پہناتے ہوتے, لنگی پر اظہار پہنا رہے. کہا حضرت کتنے بھی مشغول ہوئے بات میں خط لکھوانے میں, لیکن اگر کپڑے پہنانے والا پہلے بائیں پیر میں اظہار پہناوے لنگی پہناوے, تو حضرت اتنی مشغولی میں بھی پیر جھڑک دیتے, اتنی مشغولی میں بھی پیر یوں کر دیتے. پھر جب وہ پہلے سیدھے ہاتھ میں پہناوے پیر میں پہناوے تب جا کر کے پہنتے تھے, اس کے بغیر نہیں پہنتے. اور آج تو ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کیا بایاں پیر نے کیا دایاں پیر, کون سا سیدھا نے کون سا الٹا, کوئی دھیان نہیں, جیسے چاہے پہن لیتے ہیں. سن لو, پہلے دائنا ہاتھ پہلے دائنا پیر, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کپڑے پہننے کے اندر. یہ بھی ہے حضرت کے بارے میں کہ سردی کے موسم میں ٹھنڈی کے زمانے میں پیر میں موزے پہنائے جاتے حضرت کو. اب مرید لوگ موزے پہنا رہے ہیں, تو
کتنے بھی کام، کبھی سبق کا مطالعہ کر رہے ہیں، کتاب دیکھ رہے ہیں، کبھی اور کوئی کام میں بیزی ہے، اور کوئی مرید آ کے موزے پہنانے لگتا ہے، تو اگر اس نے موزے بائیں پیر میں پہنائے تو حضرت وہی پیر ہلا دیتے تھے، فوراً پیر ہلا دیتے، جب پہلے سیدھے پیر میں پہناوے تبھی حضرت موزے پہنانے دیتے تھے. کتنا بڑا سنت کا اتباع ہے. ایسے اس مقام پر پہنچتے ہیں. کپڑے پہننا دائنے ہاتھ سے دائنے پیر سے، موزے پہننا دائنے پیر سے، یہ ہے سنت کا اتباع حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تب جا کے انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اکیلی زندگی میں بہت بیمار، کمزور، بول بھی نہیں پا رہے. ایسے زمانے میں حضرت کو کپڑے بدلوانے تھے. اب کپڑے اتارنے والے کپڑے اتار رہے، اوپر لنگی وغیرہ پہنا گئے، تو حضرت نے اشارہ کیا، یعنی کپڑے اترواؤ بدلواؤ، اشارہ کیا، بول نہیں پا رہے. اب خادم لوگ کپڑے اتارنے جاتے ہیں تو حضرت فوراً پیر روک لیتے ہیں، اتارنے نہیں دیتے. پھر تھوڑی دیر بعد اشارہ کرتے ہیں، کپڑے اتارو اشارے سے. پھر جیسے اتارنے جاتے ہیں حضرت فوراً پیر روک لیتے، اتارنے نہیں. تین مرتبہ ایسا ہوا، اشارہ کیا کہ اتارو، اور پھر اتارنے جاتے ہیں اتارنے نہیں دیتے کپڑے. اتنے میں آپ کے فرزند حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے. تو خادموں نے کہا کہ آپ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے. کہا کیا عجیب بات ہے؟ کہا اشارہ کر رہے ہیں کہ کپڑے بدلواؤ اور ہم کپڑے نکالتے ہیں تو نکالنے نہیں دیتے، اشارہ کرتے ہیں کپڑے اتارو لیکن اتارنے نہیں دیتے. تو حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے بائیں پیر کا کپڑا نکالو تو ابا جی اتروانے دیں گے، ورنہ نہیں اتروانے دیں گے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ کپڑے اتارتے وقت پر پہلے بائیں طرف سے، دابی طرف سے، لیفٹ سائڈ سے ہونا چاہیے. کہ تم لوگ کب سے سیدھی طرف سے اتار رہے ہو، اس لیے وہ اتارنے لگے. بس اس کے بعد جو ہے خادموں نے دھیان سے پہلے بائیں طرف کا پیر سے جو اظہار اتارنا شروع کی، فوراً آسانی سے اتار. یہ ہے سنت کا اتباع کہ بیماری، کمزوری، ضعف، اس کے باوجود جو ہے کپڑے پہننے میں اور کپڑے اتارنے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت. تو یہ نیت کر کے اٹھو کہ آج سے کپڑے پہنیں گے کون سے طرف سے؟ دائنی طرف سے. کرتے میں بھی، شرٹ میں بھی، ازار میں بھی، اور نکالتے وقت پہلے کون سا نکالیں گے؟ دایاں پہلے، لیفٹ سائڈ سے. چلو ایک سنت اور اس کے فائدے بتا کر بات مکمل کرتا ہوں. اتنا بڑا مجمع ابھی مسجد میں میرے سامنے بیٹھا ہے. آپ اپنے دل کو ایک سوال کرو، میں آپ کو نہیں پوچھنا چاہتا. کفا بھی نفسی کل یوم علیک حسیبا، خود سوال کرو اپنے دل کو اور جواب لو اپنے دل سے. اتنا بڑا مجمع جو مسجد میں آیا تو کون پہلے دائنا پیر رکھ کر دعا پڑھ کے آیا؟ اپنے دل سے خود پوچھو کہ میں نے دائنا پیر پہلے رکھا، دعا میں نے پڑھی. چلو اگر اس میں غفلت ہوئی تو اب مسجد سے باہر جاؤ تو پہلے بایاں پیر نکال کے جانا، دعا پڑھ کے جانا. یہ سنت. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں امام محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ، علم بھی بہت بڑا اور بزرگی اور روحانیت بھی بہت بڑی. فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی سنت طریقے سے مسجد میں آوے، یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دائنا پیر داخل کرے اور دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور باہر نکلتے وقت بایاں پیر باہر نکالے اور دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. تو کہا کوئی آدمی سنت طریقے سے مسجد میں آتا ہے، سنت طریقے سے مسجد سے باہر نکلتا ہے، تو اس کی اتنی بڑی عظمت ہے، بڑائی ہے کہ 100 مرتبہ کوئی آدمی ہوا میں اڑے اس سے زیادہ افضل ہے مسجد میں سنت طریقے سے آنا، 100 مرتبہ ہوا میں اڑنے کے مقابلے کہ کوئی ولی بن جاوے میں مسلح بچھا کے ہوا میں اڑے کا 100 مرتبہ اڑے اس سے زیادہ افضل ہے کہ سنت طریقے سے مسجد میں آوے اور سنت طریقے سے باہر نکلے. آگے ابن العربی فرماتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، چڑیا بھی اڑتی ہے، لیکن سنت طریقے سے مسجد میں آؤ گے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے گی. تو نیت کرو کہ آج سے جب بھی مسجد میں آئیں گے پہلے کون سا پیر رکھیں گے؟ سیدھا پیر، رائٹ، دائنا، اور دعا پڑھیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی نیت کریں گے. اور باہر نکلیں گے تو پہلے کون سا پیر نکالیں گے؟ بایاں پیر نکالیں گے اور دعا پڑھیں گے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. کرو گے عمل؟ فائدہ سنو، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں آنے کی اور نکلنے کی سنت ادا کرے گا اس کا حافظہ اور دماغ کبھی خراب نہیں ہوگا. آج تو 50، پہلے 60 کی عمر میں دماغ خراب ہوتا تھا، اب تو اس سے بھی پہلے سب فارغ ہونا چالو ہو جاتے ہیں، عقل کام نہیں کرتی، یاد نہیں رہتا، دماغ خراب ہو گیا. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مسجد میں آنے کی اور نکلنے کی سنت پر عمل کرے گا اس کا قوت حافظہ، میموری پاور کبھی ختم نہیں ہوگا. کتنا بڑا فائدہ سنت پر عمل کرنے، تو عمل کرو گے ان سنتوں کے؟ اچھا، ایک عمل بتا کر کے مجلس مکمل کرتے. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جاوے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اچھا ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں. تو سنے ایک حدیث سناؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، عمل کرو گے؟ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان، دھیان سے سنو، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس کو جنت کی راحتیں فوراً عطا کریں گے. کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی. اور آپ کو جلدی ہے اگر نماز بعد جانے میں تو راستے میں چلتے چلتے پڑھو، سنت کے بعد پڑھو، لیکن ضرور پڑھنے کی عادت ڈالو. ہر نماز بعد کیا پڑھو گے؟ آیت الکرسی. اس کی برکت سے دوسری حدیث میں آتا ہے آدمی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور موت کے بعد جنت ملتی ہے. اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رات کو سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا یعنی فرشتہ آئے گا جو پوری رات اس کے مکان کی حفاظت کرے گا. مفت میں سیکیورٹی ہے، ورنہ سیکیورٹی گارڈ بھی سو جاتے ہیں، لیکن یہ فرشتے آئیں گے آیت الکرسی کی برکت سے تو وہ پوری رات حفاظت کریں گے. تو پڑھو گے؟ کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ 6 مرتبہ، 5 نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ، اور رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ. کرو گے اہتمام آیت الکرسی کا؟ حضرت مفتی صاحب نے شعر سنایا تو مجھے بھی دل میں آیا کہ ایک شعر سنا دو دعا سے پہلے. سناؤ، لیکن ایسا شعر سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار مدینہ طیبہ لے جاوے. اب جب سلام پیش کرنے اللہ لے جاوے تو سلام پیش کرتے کرتے ادھر دائنی طرف کے ستون پر نے، ادھر بائیں طرف کے ستون پر سنگ مرمر وائٹ لگا ہوا ہے، وہاں گولڈن حروف سے یہ شعر لکھا ہوا ہے. اب سوچو یہ شعر کتنا اونچا ہوگا کہ جہاں جالی مبارک پر سلام پیش کرتے وہیں ادھر ادھر, اور جس کے پاس روزہ مبارک کا بڑا فوٹو ہو اس کو زوم کرو تو اس میں بھی پڑھا جائے گا, ایسا صاف لکھا ہوا ہے, یہ شعر لکھا ہوا ہے وہیں پر. سلام پیش کرتے وہاں, ادھر دائیں طرف ادھر بائیں طرف, بڑا زبردست شعر شیخ ابن الحجار نے لکھا ہے کہ ایک عرابی نے آ کر کے قبر مبارک پر یہ سلام یہ شعر پڑھا تھا, اتنا مقبول ہوا کہ آج تک اس کو قبر مبارک پر جگہ ملی تھی. کیسا شعر ہوگا, لکھا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم, یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ, فطاب بطیبہن القاع والاقم. یہ چار مصرے والی سے ہوئے روزہ مبارک کے اوپر, ترجمہ کروں؟ پہلے مصرے کا ترجمہ ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر میں آپ آرام فرما رہے اس پر میری جان قربان ہے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اس میں ایسے نبی آرام فرما رہے ہیں جو بڑے عفیف اور پاک دامن ہیں, جو بڑے سخاوت والے ہیں اور بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہے. اللہ ہمیں بھی پاک دامن بناوے, سخی بناوے, اچھے اخلاق کا بناوے. پھر ادھر والے ستون پر لکھا ہے یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ, اے وہ بہترین انسان جن کا مبارک ہڈیاں اس زمین میں دفن کی گئی ہے, یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ, فطاب بطیبہن القاع والاقم. ساری دنیا کی زمین میں, گلاب میں, پھولوں میں, پتھر میں, کنکر میں, زمین میں, جہاں کہیں بھی جو خوشبو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی برکت سے خوشبو ہے. فطاب بطیبہن القاع والاقم. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ طیبہ لے جائے, یہ چند سنتیں اور اس کے فائدے بیان فرمائے, اس کو اپنی زندگی میں لاؤ. اللہ ہمیں صحیح معنی میں عاشق رسول بنا دے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وسخطك والنار, اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وسخطك والنار, اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں سچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرنے والا بنا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت اس کو سیکھ کر کے عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی معصوم ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنت پڑھنے پڑھانے اشاعت حفاظت کے لیے ہماری اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے بنا چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اشفي جميع مرضى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ Thank you.